أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين ناظرین اکرام سحر عالمی نیٹورک کی جانب سے نشر ہونے والے پروگرام اسلامی تاریخ کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے۔ اس پروگرام میں میں آپ کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں اور آپ تمام ناظرین جہاں کہیں بھی ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ تمام ناظرین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے ہدیہ اسلام پیش کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، ہمارا پروگرام اسلامی تاریخ کے عنوان کے تحت جو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، الحمدللہ آپ اس پروگرام کو پسند فرما رہے ہیں۔ دیکھیے، ایک خاص مقصد ہے جو یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ جو صاحبان مطالعہ ہیں، صاحبان علم ہیں، وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ انسانوں کے نزدیک تاریخ کتنی اہمیت کی حامل ہے۔ وہ چاہے تاریخ ہمارے پاس مکتوب کی صورت میں ہو، یعنی کہیں لکھی ہوئی ہو اور ہم اس کا مطالعہ کریں، یا اسی طریقے سے جو ہمارے یہ پروگرام آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں اسلامی تاریخ کے، ان کی بھی وہی اہمیت ہے جو ایک تاریخ اسلام کی ہے، یعنی جو کتاب کی شکل میں ہمارے درمیان موجود ہے۔ اس لیے کہ تاریخ اتنا اہم موضوع ہے اور اتنا شریف علم ہے کہ جس کے ذریعے سے ہمیں گزشتہ قوموں کے عروج و زوال اور ان کی تخریب اور تعمیر کے احوال کا پتہ چلتا ہے، اور اس کے ذریعے سے آئندہ نسلوں کی عبرت کے اسباب اور وسائل فراہم ہوتے ہیں۔ اس کے ذریعے سے انسان کو بیداری اور بصیرت حاصل ہوتی ہے، انسان کے دماغ کو تازگی ملتی ہے اور ترقی کے وسائل فراہم ہوتے ہیں۔ اگر ادبی اعتبار سے کہا جائے تو یہ غلط نہیں ہوگا کہ تاریخ ایک ایسا موضوع ہے جو پس منظر بھی ہے اور پیش منظر بھی ہے، اس لیے کہ ماضی کے اوپر اور حال کے اوپر اور استقبال، یعنی ماضی، حال اور مستقبل تینوں کے اوپر اس کا بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ جب انسان اپنی تاریخ سے آشنائی حاصل کر لیتا ہے تو پھر اس کے بعد آئندہ کے لیے، آنے والے زمانے کے لیے لائے عمل طے کرنے میں اس کو بہت مدد ملتی ہے، اس انسان کے مد مقابل کے جس کو اپنی تاریخ کا علم ہی نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر اس کو اپنی تاریخ کا علم ہوگا تو اس کو پتہ ہوگا کہ کون سی چیزیں ترقی کا سبب بنتی ہے اور کون سی چیزیں تنزلی کا سبب بنتی ہیں۔ اسی ہدف کے پیش نظر یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اور اس میں ہماری ابھی تک کی جو گفتگو چل رہی تھی وہ ظہور اسلام سے پہلے کی ہے، یعنی جس کو دور جاہلیت کہا جاتا ہے۔ آج اور اسی موضوع پر گفتگو ہوگی کہ عربوں میں بت پرستی کس طریقے سے رائج ہوئی اور بت پرستی کے کیا معنی تھے۔ اور آج بھی الحمدللہ ہمارے اس پروگرام میں دو مہمان ہمارے ساتھ ہوں گے، ایک اسٹوڈیو میں ہوں گے اور ایک دوسرے جن سے ہمارا رابطہ ہوگا۔ ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں، اپنے مہمانوں سے ملاقات کرتے ہیں۔ ناظرین، وقفے کے بعد پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے، ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمانوں کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں اور اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ تو اسٹوڈیو میں آج الحمدللہ اس موضوع پر ہمراہی فرمائیں گے جناب عمار یاسر حمدانی صاحب قبلہ، تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان سے ملاقات کرتے ہیں۔ قبلہ، السلام علیکم۔
جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
قبلہ، بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہماری دعوت کو قبول فرمایا اور پروگرام میں آپ تشریف لائے، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔
میں بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اس پروگرام کے توسط سے اپنے تمام ناظرین خدمت میں اسلام عرض کرتا ہوں۔
جی ناظرین، ہمارے جو دوسرے آج کے مہمان ہیں وہ بھی ظاہر ہے بہت اہم شخصیت ہیں، جناب ہندوستان سے تعلق رکھنے والے جناب محمد عباس کریمی صاحب، تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے دوسرے مہمان کی خدمت میں چلتے ہیں اور ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ جناب محمد عباس کریمی صاحب، آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہم بھی آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں اور ناظرین کرام کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں کہ ہمیں آپ کی خدمت کا موقع اللہ نے فراہم کیا۔
جی بہت شکریہ۔ قبلہ، میں اس طریقے سے یعنی اپنے سوالات کا آغاز کروں کہ آج کا موضوع ہے ہمارا کہ عربوں میں بت پرستی کا جو سلسلہ شروع ہوا، اس کے اسباب اور عوامل اور اس کے حوالے سے، تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ بت پرستی کا آغاز کس طریقے سے ہوا، آپ اس پر مختصر طور پر روشنی ڈالیں۔
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم جس طرح آپ نے پروگرام کے شروع میں بھی کہا جی کہ جو تاریخ ہے اس سے آشنائی بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، اور ہمیں کسی بھی اپنے زمانے کے حالات کو یا کسی بھی زمانے کے حالات کو سمجھنے کے لیے اس سے ریلیٹڈ جو ٹو ڈیکیڈز ہیں یا کچھ عرصہ پہلے، نہ صرف اس کو بلکہ اس کے جو منشا کو دیکھنے کے لیے کہ آخر یہ اس کی پٹ اپ کہاں سے تھی، یہ مسئلے کا آغاز کہاں سے ہوا، اس پہ دیکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم بت پرستی کی طرف چلتے ہیں یہاں پہ آ کے اور یہ دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مختصر سی جو تبلیغی زندگی تھی اس میں کیسے اس عرب جاہلی معاشرے کو، جو بت پرستی جن کے اندر رچ بس گئی تھی، وہ کیسے ان کو متمائل کیا توحید کی طرف جی. تو اس کے لیے ہمیں اس کا بیک گراؤنڈ دیکھنا پڑے گا
بالکل
کہ یہ آخر بت پرستی کہاں سے ان کے درمیان شروع ہوئی
بالکل
اور نہ صرف ہمیں ان کے یہ جو بت پرستی بلکہ ان کے پورے ماحول کا جائزہ لینا پڑے گا جی. چونکہ بت پرستی یا کوئی بھی جو ایک ایشو ہے وہ ایک خاص علت کی وجہ سے نہیں ہوتا چند عوامل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ایک خاص واقعہ
رونما ہوتا ہے بے شک
تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کی اقتصادی ان کی معاشی معاشرتی اور ان کی دینی اور ادیان اور مذاہب ان سب کا ایک جائزہ لیں تاکہ اس کے بعد ہمیں پتہ چل سکے کہ یہ ان کے اندر یہ جو بت پرستی کا عامل جو تھا یہ کہاں سے ان کے اندر آیا
جی
جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اب آپ برکمان کو بھی دیکھ لیں جی. جو ویسٹرن تاریخ نگار ہے وہ کہتا ہے کہ عربوں کا جو پولیٹیکل اور اکنامیکلی جو سسٹم تھا وہ بڑا نارمل سا تھا اور عام سا تھا
جی
یعنی آپ آرام سے سمجھ سکتے ہیں لیکن اگر ہم اس کو ڈیپ مطالعہ کریں جی. تو یہ اتنا عام بھی نہیں تھا چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف تو وہ اللہ کو قرآن کے اندر جگہ جگہ پہ لکھے ان کو وہ خالق ان کو سے پوچھا جائے کون ہے کہتے ہیں اللہ ہے
بالکل
لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ دیوانے وار یعنی کہ پاگل ہو رہے ہوتے ہیں بتوں کو پوجنے کے لیے
صحیح
چھوٹے بڑے بت انہوں نے رکھے ہوئے ہیں
جی
تو یہ اللہ بھی ادھر ہے سان حقیقی اور خالق کو بھی وہ
مانتے ہیں
جی اس طرف سے ان کے اندر اگر ہم دیکھا جائے تو یہ بت پرستی کا عامل بھی ہے تو جی یہ اتنا ہی سادہ نہیں ہے کہ جتنا جی اس کو بیان کر دیا جائے کہ عرب جاہل تھے اور سادہ سا ان کا ایک سسٹم تھا قبائلی سسٹم اس قسم کا نہیں تھا اگر ان کے عقائد کا آپ نے دقیق مطالعہ کرنا ہے اور اس کو ڈیپ جا کے اس کو دیکھنا ہے تو ہمیں ادیان کی تاریخ کا مطالعہ کرنا
یہ آپ نے بہت اچھا یہاں پہ ایک اشارہ کیا چونکہ کبھی کبھی سمجھ میں یہ آتا ہے کہ کہیں یعنی اگر جہالت کی وجہ سے ایسا ہے کہ جاہل ہونے کی وجہ سے انسان جو بت پرستی کر رہا ہے تو آج بہت بڑے بڑے اسکالر ایسے ہیں کہ جو بت پرستی میں مثلا آج بھی جو ہے وہ ملوث ہیں ترقی زمانے ترقی یافتہ دور میں بھی
ہم اس میں صرف جہالت کا عامل نہیں ہے
جی جی
اس کے اندر رسوم و رواج بھی آ جاتا ہے اس میں تقلید کا عمل بھی آ جاتا ہے اس میں والدین کے مثلا یا آبا و اجداد کے جو
ماحول کا اثر آ جاتا ہے
ماحول یقیناً اس لیے کہا تھا ہمیں پوری فضا کا دیکھنا پڑے گا تو جو شروع میں اگر آپ دیکھیں گے تو یہ حضرت آدم علیہ السلام سے
جی
کے بعد جب ان کا دور شروع ہوتا ہے ان کے جو بیٹے فرزند آتے ہیں
جی
تو وہ جب آدم علیہ السلام کو ایک جگہ دفناتے ہیں اور اس جی کے بعد ان کے لیے ایک بلڈنگ سی بناتے ہیں مختصر سی
ایک عمارت بناتے ہیں
ان کے لیے اور یہی بات میں پیش خیمہ ثابت جی ہوتا ہے کہ لوگ اس بلڈنگ کی عبادت کرتے کرتے بھول جائیں اس کے اندر کیا ہے اور جی خود وہ بت پرستی یا شخصیت پرستی کی طرف وہ نکل جائیں
جی
تو ہمارے پاس اگر ہم اس کے منابعوں کی طرف جائیں یعنی کہ اگر ہم دیکھنا چاہیں تو سب سے پہلے بڑا ہمارے پاس جو منبع ہے وہ قرآن مجید ہے
بے شک
قرآن مجید چونکہ ایک اتھینٹک کتاب ہے جی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے تو جی اس کے اندر جو واقعات اور آیات بیان کی جا رہی ہیں وہ جی ہمیں ایک تاریخی واقعات بھی اس کے اندر
جی
جگہ
جی
جگہ پہ اس میں جو
اگرچہ وہ کتاب تاریخ نہیں ہے
یقیناً
لیکن اس میں تاریخی واقعات ہیں
یقیناً
جی
تاریخی کتاب تو نہیں لیکن جو واقعات گزر رہے ہیں
بے شک
اس کے اندر ہمیں یہ ایک تو پہلا ہمارے پاس جو
سورس ہو سکتا ہے جی جی اجازت دیجئے میں یعنی پھر پلٹوں گا آپ کی طرف آپ سے انشاءاللہ اسی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے لیکن ہم اپنے دوسرے مہمان جو ہیں ہمارے ان کی خدمت میں چلتے ہیں
جی
محمد عباس صاحب آپ سے میرا سوال یہ ہے آپ کی خدمت میں کہ دیکھیے گفتگو چل رہی ہے بت پرستی کے حوالے سے اور ہمارے جو
مجید واضح طور پہ ان سب کو لوگوں کو بت پرستی سے منع کرتا ہے اور قرآن میں واضح الفاظ میں ہے کہ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ انہوں نے اللہ کے علاوہ جو لے لیا آلیہ جو خدائے بنا
لیے
لا یخلقونا وہ خلق نہیں کرتے وہم یخلقون اور جبکہ وہ خود بنائے گئے ہیں یعنی انسان کو ایک منطق کے ساتھ ایک دلیل کے ساتھ سمجھایا جا رہا ہے کہ وہ تو خود
تمہاری مخلوق ہے
وہ کیسے تمہاری مدد کر سکتے ہیں؟ آیت آگے چلتی ہے اور کہہ رہے ہیں کہ لولا یملکون لنفسہم لانفسہم، اور یہ جو بت ہیں یہ اپنے لیے بھی کیا کر سکتے ہیں، نہ کسی ضرر کا یہ مالک ہیں، نہ ضرر کے نہ کسی نفع کے مالک ہیں،
تو پھر تمہیں کیا فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟
اور بالکل اسی طرح کہ ولا یملکون موتن ولا حیات، موتن و حیاتن و نشورا، یہ نہ اپنے موت کے اس کے ہم
اختیار ہے
نہ حیات کا ان کو اختیار ہے. بس
بہت شکریہ. جی بالکل، جب وہ اپنے لیے کسی طرح کا فائدہ نہیں رکھتے تو ہمیں کیا پہنچائیں گے. بہت شکریہ قبلہ، یہیں پر آپ سے ہم خدا حافظی کریں گے. بہت شکر گزار ہیں آپ کے. خدا حافظ. محمد عباس صاحب آپ کے بھی بہت شکر گزار ہیں، آپ سے بھی یہیں پر ہم خدا حافظی کریں گے. اور ناظرین اسی طریقے سے آپ کے بھی بہت شکر گزار ہیں، آپ پروگرام کے آخر تک آپ ہمارے ساتھ رہے. فی الحال آپ سے اجازت چاہتے ہیں، آپ کو خدا کی پناہ میں دیتے ہیں. خدا حافظ. فی امان اللہ. عمار یاسر حمدانی صاحب قبلہ، انہوں نے ایک عمومی تاریخ کا سلسلہ شروع کیا ہے، انشاءاللہ اس سوال پہ ہم پھر پلٹیں گے. آپ سے جاننا چاہیں گے کہ عربوں میں بت پرستی کی تاریخ کیا رہی ہے، اس کے اوپر آپ روشنی ڈالیں.
عربوں میں بت پرستی کی جو تاریخ رہی ہے وہ بہت ہی سادہ ہے، جس کو قرآن نے اس کو مطرح کیا ہے اور کتب تاریخیہ میں بھی یہ چیز ملتی ہے.
جی.
اور ہم اس پر اگر غور و فکر و تدبر کریں
جی
تو ہمیں بڑی آسانی سے یہ مل سکتا ہے کہ اس کی تاریخ کب اور کیسے شروع ہوئی ہے.
جی.
تو مختصر سی تاریخ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ اس کے سلسلے میں چند نظریات ہیں.
جی.
کہ یہ تاریخ کب سے شروع ہوئی، بدایت التاریخ، اور تاریخ کے پڑھنے والے اس کو بخوبی جانتے ہیں، اور مورخین نے تاریخ نے اس کو بہت اچھے طریقے سے درج کیا ہے.
جی.
اس میں سے یہ ہے، سب سے پہلا نظریہ یہ ہے کہ یہ جو تاریخ بت پرستی کا آغاز ہوا ہے.
جی.
سب سے پہلا نظریہ وہ یہ ہے کہ حضرت آدم کے فرزندان،
جی،
خصوصاً حضرت حابیل اور مد مقابل قابل،
جی،
جب دونوں میں خداوند متعال کی کے سامنے انہوں نے اپنے اپنے نظر اور قربانی کو پیش کیا تو ظاہر سی بات ہے ایک کی قبول ہوئی ایک کی نہیں.
جی.
تقریباً سبھی جانتے ہیں.
جی.
تو قابل کی جب قبول نہیں ہوئی تو اس نے اپنا حسد دکھانا شروع کر دیا. اس سے پہلے بھی اظہار حسد کرتا تھا وہ.
جی.
لیکن جو ہے جب قبول نہیں ہوئی تو عام ہو گئی یہ بات، تو اس نے حسد اپنا شروع کر دیا. تو اسی درمیان میں جب قابل نے حابیل کو قتل کیا،
جی،
تو اب کوئی راستہ نہیں تھا، میں یہ لاش کو کروں کیا، تو اس نے ایک کام کیا، پشیمان ہو کر جب بیٹھ گیا تو دیکھا کہ ایک کوا آیا، غراب جس کو عربی میں کہتے ہیں غراب، اور یہ آیا اور دو بل کیا ہے، اس نے ایک کو قتل کیا، دوسرے نے اس کو پھر پنہان کر دیا.
جی.
تو اس نے دیکھا بڑا اچھا ہے، یہ سسٹم تو بڑا اچھا ہے، اس نے ہمیں بتا دیا. اور اس کے بعد اس نے اتنی محبت کرنا شروع کیا اس غراب سے، اس کوے سے، کہ اس کا بت جو ہے ایک جسے کہتے ہیں اپنے یہاں تعویذ کی شکل میں اپنے گردن میں آویزان کیا.
جی.
اور آویزان کرنے کے بعد پھر یہ ادھر ادھر ٹہلتا رہا. اس کے مرنے کے بعد اس کے جو متعین تھے، تابعین تھے، ان لوگوں نے اس کی سیرت پر عمل کرنا شروع کیا. پہلی تاریخ یہ.
جی.
دوسری تاریخ یہ کہ حضرت نوح سیدنا علیہ الصلاۃ والسلام جب گزر جاتے ہیں تو انہی کے زمانے میں کچھ لوگ بہت ہی متدین، بہت ہی دیدار تھے، جس کا قرآن نے ذکر بھی کیا ہے، جیسے آپ کے ودنامی سوانامی بت، اور آپ کے جو ہے یغوث اور یغوت اور نصر، یہ پانچ بت ایسے تھے. تو کہتے ہیں اس کی وجہ کیا تھی جو انہوں نے بت بنایا اور اس نام کے جو بت وجود میں آئے. کہتے ہیں تاریخ اور مورخین نے لکھا ہے اس چیز کو کہ کیونکہ یہ بہت ہی متدین حضرات تھے، اور جب یہ لوگ اس دنیا سے رحلت کر گئے، دار فانی سے کوچ کر گئے، تو اس زمانے کے لوگوں نے ان کی یاد میں، جیسے ابھی ہمارے یہاں یہ پایا جاتا ہے کہ اگر ہمارے آبا و اجداد کسی کا انتقال ہو گیا اور ہمارا بچپنا رہا ہو تو ہم یہ طلب کرتے ہیں کہ ہمارے دادا کی صورت کیسی رہی ہے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں. تو ابھی بھی دیواروں پہ دیکھا ہوگا آویزان رہتے ہیں، تو ان لوگوں نے ویسے ہی
یعنی ان کی تصویر وغیرہ
ان کی تصویر ہے جی بنائی، اور بنانے کے بعد یہ ان کی یاد میں رکھا. اب جیسے ہی یاد میں رکھا تو شیطان کو موقع ملا कि ये लोग बुत परस्त तो नहीं है लेकिन उनकी याद में उनकी मोहब्बत में ये काम कर रहे हैं, लिहाजा वो आगे बढ़ा और वसवसा शुरू कर दिया कि भाई जब इसको बना ही लिया तो इसकी पूजा भी करो।
सही।
तो उसने पूजा करना शुरू कर दिया, शैतान ने अपना वसवसा सदूर उन्नास में डाल
दिया। पहले वो थोड़ा सा एहतराम की सूरत रही होगी, उसके बाद वो
जी
एहतराम और ताज़ीम बढ़ते बढ़ते इबादत तक पहुंच
गई। जी इबादत तक पहुंच जाए क्योंकि इश्क का इबादत का ताल्लुक इश्क से होता है ना।
जी
तो फिर ये सिलसिला चलता रहा, आखिर में वो उसको माबूद समझने लगे। और एक फ़र्क और है ये, उस ज़माने के बुत परस्तों और हमारे दरमियान में, या उस ज़माने में जो मोमिनीन और मुतअद्दियीन हज़रात थे और मुशरिकीन के दरमियान में एक फ़र्क था। फ़र्क ये था कि अरबाब को मानने में इख्तलाफ है।
जी
मसलन उनसे कहा जाए भाई कितने अरबाब हैं, तो वो कहते हैं हमारे बहुत अरबाब हैं, मसलन मदद करने वाला कोई दूसरा है, पानी बरसाने वाला कोई दूसरा है, लेकिन खालिक एक है।
जी
उनके दरमियान भी, हमारे दरमियान भी, मुशरिकीन के दरमियान भी, मुआहिदीन के दरमियान भी, जैसे आप सूरह जब कुरान की तिलावत करेंगे तो खुदा बंदे मुतल वाज़े कर दिया, खालिकियत में दोनों एक नज़रिया रखते हैं लेकिन रबूबियत में फ़र्क करता है। मसलन आयत में अर्ज़ करता हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लइन सअलतहुम मन खलकस समावाति वल अर्ज लयकूलूनल्लाह लयकूलुन्ना। अब वो क्या कहेंगे जब उनसे सवाल किया जाए तुम्हारा खालिक कौन है, मन खलकस समावाति वल अर्ज, किसने ज़मीन व आसमान को खल्क किया, लयकूलुन्ना, तो वो बिलाखिर यही कहेंगे, यानी ताकीदन यही कहेंगे, यकीनन यही कहेंगे, क्या कहेंगे, अल अज़ीज़ुल अलीम, हमारा अज़ीज़ और अलीम वो है जिसने इसको खल्क किया, लेकिन अरबाब के तायुन और तशख़्ज़ में इश्तबा कर जाते हैं।
सही, बिल्कुल,
ये एक दो नज़रिया
हो गया। करीमी साहब माफ़ कीजिएगा, इंशाल्लाह हम पलटेंगे आपकी तरफ, लेकिन इजाज़त दें हमारे स्टूडियो में जो मेहमान हैं हम अपनी गुफ्तगू उनके साथ आगे बढ़ा दें। जी क़िबला आप बयान फरमा रहे थे, जी आपकी खिदमत में हाजिर हैं तारीख के हवाले से।
जी मैं तारीख के मनाबों के हवाले से गुफ्तगू कर रहा था कि हमारे पास जो हमने अगर तारीख का मुतालिया करना है तो सबसे पहले तो हम कुरान मजीद की तरफ रुजू करेंगे,
बेशक,
उसके बाद अरबों की तारीख बिलखसूस,
जी
उसके बाद हम अशआर की तरफ आएंगे क्योंकि अशआर जाहिलियत, चूँकि वहाँ पर आप मालूम है जाहिल थे अरब लेकिन कुछ पढ़े लिखे थे, सब मुअल्लक़ात देखें या दूसरी चीज़ें देखें, अशआर उनके हमें लिखे हुए मिलते हैं, तो उन अशआर से या जो हमारे पास
एक बहुत अहम चीज़ यहाँ पे आपने इशारा किया, यानी जब हम कहते हैं कि दौरे जाहिलियत तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, उनकी फिक्र ऐसी थी, उनके अकदार ऐसे थे,
नहीं बहुत रिच उनका माहौल था।
जी जी बिल्कुल।
और मसलन उनका अदब देखें, हुनर देखें या बाकी चीज़ें देखें, जाहिलियत यानी इस्लाम से जाहिल थे,
यानी वो तो अपने आप को अरब कहते थे बाकी सबको अजम कहते थे,
अजम हाँ,
यानी खुद साहिब ज़बान है बाकी सब बेज़बान है।
यकीनन उनके अशआर को अगर आज भी देखा जाए तो ये एक जो ज़बान है इसकी तरक्की तरवीज कैसे होती है, ये हमारे गुफ्तगू बोल चाल और उसको तरक्की देने से होती है।
जी
कहा जाता है कि अरबी ज़बान फसी व बलीग थी और लोग अपने बच्चों को परवरिश के लिए देहातों में भेजते थे, तो ये फसाहत और बलागत उनके अंदर मौजूद थी।
सही।
तो दूसरे हमारे पास अगर मनाबे देखें तो अशआर हैं, अगर इसके अलावा देखें तो हमारे पास तारीखी कुतुब है, बिलखसूस वो कुतुब कि जो पहली दो तीन सदियों में लिखी गई, मसलन इब्न हिशाम की आप देख लें या तारीख तबरी देख लें, मसूदी देख लें, इस किस्म की हैं, इन किताबों से हम मुराजा कर सकते हैं कि इनसे।
जी तो असल में मैं आपसे वही पूछना चाह रहा था जो आप बयान कर रहे थे कि जो तारीख कुल्ली तौर पे बुतपरस्ती की तारीख जो शुरू हुई है।
हाँ जी बुतपरस्ती तारीख
आपने कहा जनाब आदम की कब्र के लिए उन्होंने एक वो बना दिया,
यकीनन
इमारत,
जिस तरह अभी कहा भी गया कि या तो तस्वीर को देख के, तमसील को देख के, वहाँ पर बुतों की अकसाम बयान की जाती, कुछ तो मुजस्माती होती हैं, कुछ तस्वराती और तखयलाती होती हैं, तो अगर वो दीवारों पर और उधर जो पहले बुत थे वो कोई घड़े हुए और इंसानी शक्ल या कोई इस किस्म के नहीं थे, वो एक पत्थर लिया करते थे, एक लकड़ी ले ली, इस किस्म के उनके जो बुत थे, ये बुतों की जो अकसाम थी।
सही।
ये आगे इस तरह।
अच्छा एक चीज़ मैं आपसे यहाँ जानना चाहूँगा बहुत मुख्तसर तौर पे, वो ये कि बुत परस्ती और यानी जो शिर्क है
जी जी
इसके हवाले से क्या है, मसलन इनमें राबता जो है पहले इसमें क्या है, बुत परस्ती है, शिर्क है, क्या है इसके हवाले से?
इसके हवाले से इख्तलाफ़ पाया जाता है, बाज़ लोग तो वाज़े तौर पे हमारे जो वेस्टर्न है वो ये कहते हैं कि असल में कोई तौहीद नहीं था, कुछ वो तो अल्लाह को जो हम मानते हैं और अदियान की वो उस तरह से डेफिनेशन नहीं करते, तो उनके लिए उनके पास सरीहन इसके बारे में एक नज़रिया ये है कि जिस तरह हमारी जो افکار ہیں وہ ترقی کرتے ہیں اور ہم ایک تعالی اور ایک بلند مرتبے پہ پہنچتے ہیں جی. اسی طرح یہ تھا کہ سب سے پہلے یہ چھوٹی موٹی تعظیم ہوئی
جی جی اشیاء کی کچھ صورتیں موجود تھی پھر اسی سے ترقی کر کے تک پہنچے.
ہاں یہ کرتے کرتے شرک تک آئے, شرک سے پھر آگے مذہب کی شکل دی گئی اور جی. مذہب بھی وہ کہتے ہیں لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے جو تھا ان کو کوئی نہ کوئی, جب وہ دیکھتے ہیں کہ آخر یہ جہان کس نے خلق کیا جی. تو اس کے لیے اوپر سے گھڑی گھڑائی ایک چیز دین کو ایڈ کیا گیا
جی جی جی
شعور فکری کے ساتھ ساتھ, اور پھر مرحلہ جو ترقی کر رہے ہیں وہ پھر آہستہ آہستہ توحید تک لے کے گئے. لیکن ایسی بات نہیں ہے, یہ ہمارے اسلامی جو نظریات اور تعلیمات کے خلاف ہے. چونکہ اللہ تعالیٰ نے جب زمین کو خلق کیا اور آدم علیہ السلام کو بھیجا تو سب سے پہلے توحید آئی, اور اس توحید سے اس کے بعد اس کے اندر شرک مخلوط ہوا.
یعنی یہ انحرافی صورتیں ہیں جو شرک اور بت پرستی میں ہمیں نظر آتی ہیں. جی بہت شکریہ, ہم محمد عباس صاحب کی طرف چلتے ہیں.
جی
محمد عباس صاحب, آپ بیان فرما رہے تھے لیکن آپ سے گزارش کریں گے کہ مختصر طور پہ آپ ان نظریات کی طرف اشارہ فرمائیں کہ اور کون کون سے نظریات ہیں اس سلسلے میں.
اور اس کے بعد یہ جو دو نظریے ہیں اس کے علاوہ بھی اور نظریات ہیں جس کی وجہ سے یہ جو ہے تاریخ بت وجود میں آئی. مثلا جو چیز ان کو اچھی لگتی تھی اور جس چیز کو وہ اپنے سے قوی اور اعلیٰ و برتر دیکھ لیتے تھے اور پھر اس کی پوجا کرنے لگتے تھے. اول اوائل میں پوجا نہیں ہوتی تھی, اوائل میں بس ان کو عشق ہوتا تھا, ان سے پیار ہوتا تھا اور ان کو بس ایک تسلی ملتی تھی کہ کتنے اچھے لوگ تھے, انسیت ہوتی تھی. اور یہ انسیت دھیرے 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 بت پرستی میں بدل جاتی تھی.
اب ہمارا آپ جو اصل موضوع ہے اس کی طرف ہم آتے ہیں کہ دور جاہلیت کے جو مشہور بت تھے تھوڑا آپ اس کی طرف اشارہ کیجئے, کون کون سے مشہور بت تھے.
جی اس سلسلے میں قرآن مجید متعدد آیاتوں میں ارشاد فرماتا ہے, متعدد آیات میں ارشاد فرماتا ہے خداوند متعال. جیسے آپ سورہ نجم کی آیت لیں, سورہ نجم کی آیت نمبر 19, 20, 21 صراحتاً پروردگار عالم نے اس میں ذکر کیا ہے. اور اس کے علاوہ سورہ زمر میں آیت نمبر 2 میں 3 میں آپ تھوڑا سا اگر غور کریں تو اس میں اقسام بت اور اسماء بت دونوں چیزیں بیان کی ہیں. مثلاً جب حضرت نوح علیہ السلام, تو حضرت نوح علیہ السلام خصوصاً یہ جو پانچ بت کا نام اکٹھا آیا ہے وہ حضرت نوح کی زندگی کے ہیں اور سورہ نوح میں ہے. اس میں پروردگار عالم نے فرمایا ہے وقالو لا تذرن آلہتکم, وقالو کی ضمیر ان کے جو روسا تھے جو بزرگان نے قبیلہ و قوم تھے وہ جو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام ان کو تبلیغ کر رہے تھے وحدانیت کی طرف, وحدہ لا شریک کی طرف, لا الہ الا اللہ کی طرف, تو ان لوگوں نے کہا کہ نہ ایسا نہیں ہے. تو ان روسا نے کہا وقالو لا تذرن الہتکم کہ تم اپنے بتوں کو, یہ اپنے اللہ کو نہ چھوڑو, جو تمہارے اللہ ہیں ان کو نہ چھوڑو. اب قرآن مجید اس کی تفسیر کر رہا ہے کہ اسی آیت میں وہ الہ کون لوگ تھے
جی,
ولا تذرن اور یہ بھی نہ چھوڑو, خصوصاً کس کن لوگوں کو, ودا پہلے بت, پہلا جو بت تھا وہ ودا تھا, اس کو بھی نہ چھوڑو, ولا سوا
جی
سوا کو بھی نہ چھوڑو
صحیح,
ولا یغوث یغوث کو بھی نہ چھوڑو
صحیح,
و یعوق و نصرہ
جی.
یہ پانچ بت ہیں جو اس عرب میں زمانے جاہلیت میں معاصر جاہلیت میں بہت ہی مشہور تھے
جی جی,
اور قرآن نے اس کی تفصیل بھی بیان کی ہے اور اس کے نام بھی
صریح طور پر نام لیا ہے
جی جی.
بہت شکریہ, اجازت دیجیے ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ناظرین ہماری گفتگو چل رہی ہے بت اور بت پرستی کے حوالے سے کہ جو دور جاہلیت میں عربوں میں رائج تھے. اس پروگرام کو آگے بڑھائیں گے لیکن ملتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد. ناظرین وقفے کے بعد پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے, آپ ہمارے ساتھ رہیں, اپنے مہمانوں کے ساتھ پروگرام آگے بڑھاتے ہیں. جی محمد عباس صاحب آپ کی خدمت میں ہیں, آپ سے ہم یہ جاننا چاہیں گے اس موقع پر کہ دیکھیے خانہ کعبہ جو ہے اس کی تعمیر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے ذریعے ہوئی, جیسا کہ خود قرآن کریم نے اس کی طرف اشارہ کیا, اور وہ دونوں یعنی نبی الہی تھے, وہ موحد تھے. تو یہ جاننا چاہیں گے آپ سے کہ خانہ کعبہ میں بت کب آ گئے, اس کے اوپر آپ مختصر طور پہ روشنی ڈالیں.
جی شکریہ, اس کی مختصر سی تاریخ یہ ہے کہ صحیح آپ کا سوال ہے کہ حضرت ابراہیم نبینا سیدنا اور حضرت اسماعیل سیدنا، یہ جب ان لوگوں نے تعمیر کی اس خانہ کعبہ کی، بہرحال اللہ کے حکم سے کیا جی، لا شک کافی، اس کے بعد جب انہوں نے تعمیر کی اس وقت دین حنیف چل رہا تھا
جی،
اور یہ سلسلہ چلتا رہا، اور زمانہ جاہلیت میں، معاصرہ جاہلیت میں بھی یہ سلسلہ برقرار تھا، دائمن جی تھا، مستمر تھا
بالکل.
لہذا جب یہ خانہ کعبہ کی شہرت ہوئی اور بیت الحرام کی شہرت ہوئی
جی،
تو لوگ یہاں وہاں سے آنے لگے زیارت کے لیے، عرب میں مختصر نواحی سے آنے لگے. تو اس کے بعد جب یہ دیکھا بڑھتا ہوا اقتصاد، تو اس زمانے میں مختلف بلاد میں یہ خبر پہنچ چکی تھی
جی، مختلف شہروں میں،
مختلف شہروں میں جی اس کی جو ہے خبر پہنچ چکی تھی، خانہ کعبہ اللہ کے نبی نے تعمیر کیا اور اس پر جو ہے منار توحید ہے، اس میں توحید کا پرچم بلند ہو گیا ہے، اور لوگ جو ہے دین حنیف پر قائم تھے، عبادت اللہ کر رہے تھے، اللہ کی عبادت کر رہے تھے
جی.
اب یہ کیسے وجود میں آیا؟ بوت بات آپ کی صحیح ہے، جب اللہ نے ایک نبی کو حکم دیا، ایک پیغمبر کو حکم دیا، بیٹے اور باپ دونوں نے تعمیر کی، اور اس کے بعد وہاں قربانی کا سلسلہ، یہ سب اللہ، وہ تو دوسری بات ہے، اللہ نے بچا لیا
جی.
اس کے باوجود بوت کیسے آیا؟
صحیح
ہے، اس میں بہت بڑا بوت تھا جس کا نام تھا حبل
جی.
یہ سب سے پہلے یہی بوت رکھا گیا، وہ کیسے؟ عمرو بن لحی، عمر بن لحی ایک شخص تھا جو مکے میں رہتا تھا
جی،
اور قبیلہ خزائی سے تعلق رکھتا تھا.
صحیح.
جب اس نے ابرہے کے سلسلے میں سنا ہے کہ یہ لشکر کشی کر رہا ہے اور یہاں آنے والا ہے، نہیں پہلے اس سے، لشکر کشی سے پہلے اس نے ایک بہترین اسی کے مقابل میں کلیسا جی بنوایا جس کا نام تھا قلیس. قلیس کے معنی ہوتے ہیں عربی میں بہت بہترین عالیشان بلڈنگ کو کہتے ہیں.
صحیح.
اس میں ہیرے جواہرات اور جہاں تک اس کے امکان تھے اس میں اس کو لگوایا، مزین کیا، بہترین جی خوبصورت بنایا، زیبا جب بنا لیا. تو اب جیسے ہی اس نے سنا کہ بہترین، یہ خزائی نے جیسے ہی سنا، عمرو بن لحی نے سنا، تو یہ گیا وہاں.
مختصر طور پہ
جی
کریمی صاحب جی،
جب یہ وہاں گیا تو دیکھا کہ واقعی لوگ بت پرستی کر رہے ہیں، اور اس کو بھی تعجب ہوا کیونکہ دین حنیف پہ بذات خود دین حنیف پہ تھا. جب یہ وہاں گیا اس کو تعجب ہوا، تو اس نے سوال کیا، خزائی نے سوال کیا، لماذا تعبد الاصنام، تم لوگ کیوں اصنام کی پوجا کر رہے ہو، وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، نحن نعبد و نستنصر منہا، یعنی بتوں سے ہم مدد حاصل کر رہے ہیں، و نستمطر منہا، اور ہم ان سے بارش لیتے ہیں جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے بارش کی. تو بارش کہا، بہت اچھی بات ہے یار، ہم تو خدا کو چاہتے ہیں کہ یہ ہماری خواہش پہ بارش کرے، تو بارش نہیں کرتا. جو ہم چاہتے ہیں تو، جو ہم چاہتے ہیں کہ مدد کریں تو ہماری مدد، ہماری ضرورت پر مدد نہیں کرتا. اس کی، اس کا یہ نظریہ تھا
جی،
اس کی یہ فکر تھی.
وہاں سے یہ جو ہے لے
جی، اس کے بعد کہا بطور ہدیہ ہمیں دے دو. تو جی ان لوگوں نے ایک بت دے دیا بنام حبل، اور جی وہ حبل لے کر آیا اور خانہ کعبہ کی چھت پر، سقف خانہ کعبہ پر رکھا چھت پہ، اور اعلان کیا
جی جی
بالکل، یا ایھا الناس
بالکل
عبد الاسنام.
بہت شکریہ، بہت شکریہ، معاف کیجیے گا، یعنی یہاں سے یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، معاف کیجیے گا چونکہ وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے. قبلہ میں آپ سے جاننا چاہوں گا یہاں پہ کہ جو بت پرستی کرتے ہیں یہ، تو کیا ان سے کچھ نفع ملتا تھا، جیسے کہ انہوں نے بھی اشارہ کیا کہ وہ اس سے بارش یا مدد طلب کرتے تھے؟
میں اس سلسلے میں قرآن مجید سے ہی مدد چاہوں گا
جی،
کہ قرآن میں کچھ اغراض و مقاصد ان کے بیان کیے گئے ہیں. مثلا اگر ہم دیکھیں تو سورہ یونس میں آیت آتی ہے کہ جب ان سے پوچھا کہ یہ بتوں کے بارے میں، تو خود بتوں کے بارے میں کیا کہتے تھے، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک ہماری شفاعت کریں گے، چونکہ اللہ پہ ان کا عقیدہ تھا. بعض ان میں سے تو اصلا موت کے بعد دوسرے جہان پہ عقیدہ ہی نہیں تھا، لیکن بعض کا تھا
جی،
اس لیے کہتے تھے جب ہم اللہ کے پاس پہنچیں گے تو یہ ہماری شفاعت کریں گے
جی.
اور اس کے علاوہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ مریم میں ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پہ بھی آیہ مجید ہے کہ واتخذوا من دون اللہ آلہۃ، انہوں نے اللہ کے سوا ان لوگوں کو بت لے لیا، کس لیے؟ لیکونوا لہم عزۃ، تاکہ وہ دیکھتے تھے، وہ سمجھتے تھے یہ ہمارا سمبل ہے عزت کا
جی جی.
یا ایک اور جگہ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ یاسین میں اسی طرح آیت موجود ہے کہ واتخذوا من دون اللہ آلہۃ، انہوں نے اللہ کو چھوڑ کے اپنے دوسرے خداؤں کو انہوں نے جو لے لیا، وہ کس لیے لے لیا؟ لعلہم ینصرون، جس طرح کہ کہا گیا کہ یہ ہماری تاکہ ہم مدد کیے جائیں.
صحیح.
لیکن مجید واضح طور پہ ان سب کو، لوگوں کو بت پرستی سے منع کرتا ہے
جی،
اور قرآن میں واضح الفاظ میں ہے کہ واتخذوا من دونہ، انہوں نے اللہ کے علاوہ جو لے لیا آلہا، جو خدائے بنا
لیا،
لا یخلقونا، وہ خلق نہیں کرتے وہم یخلقون، اور جبکہ وہ خود بنائے گئے ہیں.
صحیح،
یعنی انسان کو ایک منطق کے ساتھ، ایک دلیل کے ساتھ سمجھایا جا رہا ہے کہ وہ تو خود
تمہاری مخلوق ہے،
اور کیسے تمہاری مدد کر سکتے ہیں. آگے چلتی ہے اور کہہ رہے ہیں کہ ولا یملکون لنفسہم لانفسہم، اور یہ جو بت ہیں یہ اپنے لیے بھی کیا کر سکتے ہیں، نہ کسی ضرر کا یہ مالک ہیں، نہ ضرر کے، نہ کسی نفع کے مالک ہیں.
تو پھر تمہیں کیا فائدہ پہنچا سکتے ہیں.
اور بالکل اسی طرح کہ ولا یملکون موتن ولا حیات، موتن و حیاتن و نشورا، یہ نہ اپنے موت کے اس کے ہم
اختیار ہے،
نہ حیات کا ان کو اختیار ہے. بس
بہت شکریہ. جی جی بالکل، جب وہ اپنے لیے کسی طرح کا فائدہ نہیں رکھتے تو ہمیں کیا پہنچائیں گے. بہت شکریہ قبلہ، یہیں پر آپ سے ہم خدا حافظی کریں گے. بہت شکر گزار ہیں آپ کے. خدا حافظ. محمد عباس صاحب، آپ کے بھی بہت شکر گزار ہیں، آپ سے بھی یہیں پر ہم خدا حافظی کریں گے. اور ناظرین، اسی طریقے سے آپ کے بھی بہت شکر گزار ہیں، آپ پروگرام کے آخر تک آپ ہمارے ساتھ رہے. فی الحال آپ سے اجازت چاہتے ہیں، آپ کو خدا کی پناہ میں دیتے ہیں. خدا حافظ. فی امان اللہ.